آپ مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ آج کل جو بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے قریب قریب بیٹھنے میں اندیشہ ہے کہ شاید ایک شخص سے دوسرے شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے. حضرت والد صاحب نے نماز کے اندر بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ با جماعت نماز میں اگر صفوں کے درمیان ایک نمازی سے دوسرے نمازی میں فاصلہ ہو اور اس طریقے سے نماز پڑھی جائے تو وہ با جماعت نماز درست ہوگی. اور نماز میں کیونکہ ایک سنت ہے اور صفوف کا درست ہونا یہ نماز کی بنیاد میں سے ہے, تو جب نمازی حضرات نماز سے فارغ ہو جائیں تو کم از کم اس کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھ کر آپس میں کچھ نہ کچھ فاصلہ رکھا جائے, تاکہ خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا وہم اور گمان بھی ہو تو وہ بھی دور ہو سکے. الحمدللہ رب العالمین وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کل کا وقت اور زمانہ وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ہم طویل علمی یا اصلاحی نشستیں کریں اور اس کے اندر تفصیل سے احکام بیان کریں, لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی جو ہمت کر کے مسجد میں تشریف لاتے ہیں, علماء کرام اور دین والوں کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ علمی فائدہ, کوئی حکم, کوئی مسئلہ وہ مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً پہنچا دیا جائے. تو آج جو ہماری یہ مبارک مجلس ہے اس کو ہم نہایت ہی مختصر رکھیں گے. چند گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہمارے دین کا اس میں مبارک وہ اسلام ہے. علماء کرام نے جہاں مسلمانوں کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں, مسلمانوں کی خوبیاں بیان کی ہیں, وہاں تو ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی ہے المسلم من استسلم القضاء والقدر, یعنی مسلمان وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دے. تو جو حالات ہیں, جو حوادث ہیں, جو بیماریاں ہیں, وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہی آئی ہیں, اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو چاہے تو اس پوری کائنات کو پلک جھپکنے میں ختم کر دے. اور جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو قائم رکھنے کا حکم فرمائیں گے, اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کو ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کر سکے. دنیا کے اندر کون ایسا شخص ہے, کون سی ایسی ذات ہے کہ جو ہر لحاظ سے مکمل ہو, کامل ہو؟ کوئی ایسی ذات یا شخص جس کو آپ جانتے ہو کہ جس کو زندگی میں کوئی غم نہ آیا ہو, جس کو زندگی میں کوئی بیماری نہ آئی ہو, جس کو کوئی تکلیف نہ آئی ہو, جس کو کوئی پریشانی نہ آئی ہو, جس کو کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو؟ کوئی نہیں ہے ایسا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام دنیا ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اور ہمارے تقدیر میں جو کچھ ہمارے لیے فیصلہ کیا جا چکا ہے اس سے ہمیں گزرنا ہی گزرنا ہے. اور اس سلسلے میں جو ایک بہت ہی اہم حقیقت ہے اسے موت کہا جاتا ہے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو فنا ہونا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اہل اسلام اور پوری انسانیت کے سامنے اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو بچنا ہوتا تو کوئی ایک تو بچ کر دکھا دیتا, اور کسی کو اگر موت سے خلاصی مل جاتی تو کوئی ایک ایسا ہوتا, لیکن نہیں ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کو موت کے اوپر آنا ہے, موت اس پہ طاری ہو جائے گی, اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. پھر موت کے بعد جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کے اوپر ایمان لا کے اللہ کے احکام مانتے تھے ان کو نجات دی جائے گی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اور جو حد سے آگے بڑھنے والے, کفر کرنے والے, شرک کرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے, ان کو دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ایک حقیقت ہے, قرآن کریم نے ہمارے اور آپ کے سامنے بھرپور طریقے سے بیان کر دیا ہے. تو ہم مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے, بحیثیت امت کے, احتیاط ضرور کرنی چاہیے, لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ یہی ہوگا کہ مر جائیں گے, اور مرنا تو سب نے ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیات پیش کی قرآن کی, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ دن آنا ہی آنا ہے, صرف جلد اور دیر اس کا فرق ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ جو آنے والا ہے وہ آ چکا ہے, اور جو گزر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آنا. وہ کل ما مضا, جو عرب لوگ کہتے ہیں, جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا. تو اس کے باوجود مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنے نفس کی, اپنی صحت کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں, اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ غنیمت سمجھو اپنی صحت کو, مرض سے پہلے, بیماری سے پہلے جو اللہ نے عافیت عطا فرمائی ہے, اس عافیت کو ہم بروئے کار لا کر اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں تو ہم واقعی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ بیماری ہے, اور بیماری کا علاج کیسے ہوگا, شفا کیسے حاصل ہوگی, اس کے دو طریقے ہیں. ایک مادی طریقہ ہے اور ایک روحانی, اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہمیں عطا کیا گیا دین ہے اس کا طریقہ ہے. قرآن کریم سے بڑھ کر شفا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باقاعدہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو, یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ہے یہ بھرپور شفا ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اندر باطنی شفا بھی ہے, اس لیے کہ اگر کوئی قرآن پر عمل کرے تو وہ شرک سے بھی بچ جائے گا, وہ غیر اللہ کے پوجنے سے بھی بچ جائے گا, وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بھی بچ جائے گا, اور وہ گمراہ ہونے سے بھی بچ جائے گا. تو یہ گویا کہ اس کے دل کا علاج ہو گیا. بات رہی جسم کی اور مادی طریقے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ صحابہ کرام کو تاکید فرمائی ہے کہ تم قرآن سے اور فاتحہ سے اور اس کے علاوہ معوذتین کے بارے میں آیا اس کو پڑھ کے اپنا علاج کیا کرو. معروف حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سفر پر تشریف لے گئے تھے اور بستی والوں نے ان کا اکرام کرنے سے انکار کیا, سانپ کے ڈسنے کے بعد جو حضرت ابو سعید خدری نے دم کیا وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اور اس سے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا. تو قرآن کریم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے دین کی رہنمائی ہے، اسی طرح ہمارے لیے شفا بھی ہے۔ قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، بشرط یہ ہے کہ جو لوگ اس کو شفا جانتے ہیں وہ ایمان والے ہوں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی، اور جو ایمان کی دولت سے سرشار نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لے اور دن کو رات کہنا شروع کر دے تو اس کے کہنے سے دن کی سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا تو ہم قرآن کی نور سے، قرآن کی ہدایت سے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور خدا کا خاص طور کسی شخص کے پاس ایمان کا نور اور ایمان کی دولت نہ ہو تو پھر اس کے اوپر اگر 10 بار بھی قرآن پڑھ کے دم کیا جائے اور اس کی صحت کی نیت سے پڑھا جائے تو اس کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں پر سر خم تسلیم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے لحاظ سے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے علاج کی تلاش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں شفا دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اگر ہم شفا کے راستے تلاش کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب پر نظر ڈالنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا، اور حقیقت میں جو ہم اور آپ دنیا کے اندر علاج کرتے ہیں، آپ حضرات میں سے شاید کوئی ڈاکٹر ہو یا نہیں ہو تو آپ پوچھ لیجئے، ایک ہی مرض ہوتا ہے لیکن پہلے مریض کو دوا دے دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوسرا مریض کو دوا دے دی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ پتا چلا کہ دوا سبب کے طور پر تو درست ہے لیکن حقیقی شفا دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء، اس عالم کے اندر، اس کائنات میں جتنے بھی بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اس کا علاج، اس کی دوا اور اس کا حل بھی مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، لیکن ہم تلاش نہیں کر رہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی طرف، ہم بھاگتے ہیں بڑے سے بڑے میڈیسنز والے کی طرف، اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ آج کل بہترین موقع ہے، کوئی کرنے کا کام نہیں، گھروں میں سارا دن ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ راستے تلاش کیے جائیں کہ جن راستوں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا اضافہ فرماتے ہیں، غضب کم فرماتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں۔ نماز خوب پڑھیں، نوافل خوب پڑھیں، جن لوگوں کے، ہمارے بھائیوں کے حقوق مالیہ میں اللہ کے حقوق باقی ہیں، جسے زکات کہتے ہیں، دوبارہ سے فراغت کے ساتھ بیٹھ کر حساب کتاب کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حق ہمارے مال میں موجود ہو۔ جن بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے تو وہ دن دور نہیں کہ جس دن نہ ساتھ میں مال ہوگا، نہ سونا ہوگا، نہ بینک بیلنس ہوگا، صرف ایک مسلمان، اس کا کفن اور وہ قبر میں ہوگا۔ تو اس تصور کو، جیسے یہ حقیقت ہے، آنے والا ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صدقہ جیسی بہترین عبادت سے نوازا ہے۔ صدقہ کو خوب کیجئے، خیرات کیجئے، اپنے عزیز و اقارب کی خبر لیں، اپنے پڑوسیوں کی خبر لیں، اپنے اہل علاقہ میں مستحقین کو تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو متوجہ کرنے کے لیے روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، گناہوں سے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث شریف میں متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ دونوں نے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من وسد ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوکت یشوکہا الا تغفر اللہ بہا خطایاہو۔ ہم مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا ہے، جب بھی کوئی بیماری لگتی ہے، جب بھی اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گریہ زاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی کوشش کروائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پکڑ، یہ گرفت، یہ آزمائش دور ہو جائے اور جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ماحول کو سازگار فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، اللهم إنا نسألك العفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم عليك التكلان وأنت المستعان، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.